الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وبعض، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عبان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. یہ حدیث ہے جس کا کچھ بیان دو ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس حدیث کا پہلا آدھا حصہ اس بیان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر دی گئی تھی، دوسرا حصہ باقی تھا. اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، وہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ وہ ایسا خطبہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں، لہذا اس میں آپ نے چن چن کر وہ باتیں بیان فرمائی جن میں امت کے پھسلنے کا یا گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، تاکہ قیام قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل اور ایک لائے عمل سامنے آ جائے، اور اس کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں وہ اس خطبے کے اندر آپ نے بند کرنے کی کوشش کروا دی. خطبہ تو طویل ہے لیکن اس کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، تو یہ حصہ بھی اسی خطبے کا ہے، اور اس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کا بیان فرمایا گیا ہے، خاص طور سے مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے اور اس پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال ہے کہ آئندہ شاید بات کہنے کا موقع نہ ملے سب لوگوں کے سامنے، تو جن چیزوں کا انتخاب فرمایا جاتے جاتے بیان کرنے کے لیے، جن کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ یہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں مرد و عورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں، اور اس کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے, اور خود شریعت نے اور صاحب شریعت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی کے حقوق آپس میں وہ ایک دوسرے کے صحیح طور سے ادا نہ کریں اور حق تلفیوں پہ کمر باندھ لیں تو ایک دوسرے کی حق تلفی تو ہوتی ہی ہے, اس کا بلاخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے, بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے, اولاد خراب ہوتی ہے, اور جب خاندان کا نظام بگڑتا ہے تو پھر سارے تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے خاندان کے اوپر, وہ بگڑ جاتا ہے. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی, بڑی اہمیت کے ساتھ, اور خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا. تو اس کا پہلا حصہ تو میں اس جمعہ میں بیان کر چکا ہوں, تبرکن دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں, اس نصیحت کو قبول کرو کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, اس میں سلوک کرو اور ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو. فانما هن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں, مقید رہتی ہیں, یعنی اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بیوی تمہارے گھر میں آئی تو اس نے اپنے سارے اعزاء کو, رشتہ داروں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو خیر باد کہہ کر تمہارے گھر میں آ کر پڑ گئی, اور تمہارے گھر میں اس نے اپنا, تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا. تو اس واسطے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دلداری کرو, تم اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرو. اور فرمایا کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک, تمہیں ان سے تمہارا کوئی اور اختیار ان پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے. یعنی تمہارا جو حق ہے قانونی ان بیویوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں, تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں, یہ تمہارا قانونی حق ان کے اوپر آئے تھے. اس سے زیادہ کوئی اور تمہارا قانونی اختیار ان کے اوپر نہیں ہے جو وہ تمہارے گھر میں رہے. اس کی تفصیل میں گزشتہ جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں, اس کے جو متعلق فقہی احکام تھے جن میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ بیوی کے ذمے شوہر کا یا اس کی اولاد کا یعنی کھانا پکانا بھی اس کے ذمے شرعاً عام حالات میں واجب نہیں ہے. اس کی سعادت ہے, خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ کام کرے, اس کو ان کے لیے باعث اجر ہے, باعث سعادت ہے, لیکن قانوناً واجب نہیں اس کے ذمے, الا یہ کہ خاص حالات ہو جس کی تفصیل گزشتہ قبر ترجمہ میں آپ کر چکا. اسی کا ایک حصہ مختصرا یہ بھی سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہیاں اور افراد و تفریط ہوتی ہے, وہ یہ کہ جب یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا تمہیں اور کوئی قانونی اختیار نہیں ہے, تو جب شوہر کا کھانا پکانا, اولاد کا کھانا پکانا بھی واجب نہیں اس کے ذمے, تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا شوہر کی جو بہن بھائی ہیں ان کا کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا تو بطریقہ اولا واجب ہے. ہمارے ہاں دستور یہ چل پڑا کہ جب کسی بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا حق بعد میں, ہمارا حق پہلے, کہ یہ بہو ہماری خدمت کرے تو یہ حق مقدم ہے بیٹے کے کرے یا نہ کرے, یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں ساس بہو اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. خوب سمجھ لیجئے کہ لڑکے کے ذمے واجب ہے جب اپنے والدین کی خدمت کرے, اگر اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ خدمت کرے, اور اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی والدین کی خدمت بھی انجام دے خوش دلی سے, اس کو اپنی سعادت سمجھے, باعث اجر سمجھ کر یہ کام کرے. لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے, جبکہ وہ خوش دلی سے اس کے اوپر آمادہ نہ ہو, اس پر مجبور کرے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو. نہ والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ ہماری خدمت کرے, اور یہ حقوق کو ان حقوق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, ساس بہوؤں کی لڑائیاں اور باوج نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے. وہ اس وجہ سے کہ حقوق کا معیار, ان کی حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ذہن میں, تو خوب سمجھ لیجیے, واجب نہیں ہے. ہاں سعادت مندی ہے, ایک بہو کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت انجام دے, خوش دلی سے انجام دے. جتنا انجام دے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا, اجر و ثواب ہوگا, اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. لیکن ساتھ ہی دوسری جانب یہ سمجھنا چاہیے ساس کو بھی اور خسر کو بھی اور شوہر کو بھی کہ اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے, حسن اخلاق ہے, اس کے ذمہ کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا, اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ کام کرے, اور اگر وہ کرے تو اس کا اپنے ذہن میں اس کی قدر محسوس کرے, اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے کہ ہم بھی اس کو حسن سلوک سے بدلہ اس کا دیں. تو میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرمانے لگے, بڑا عجیب واقعہ سنایا ایک دن, فرمانے لگے کہ مجھے ایک میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے, اور وہ اور ان کی بیوی دونوں میرے پاس آیا کرتے تھے مجلس کے اندر, اور کچھ اصلاحی تعلق بھی شاید قائم کیا ہوا. تو دونوں نے ایک مرتبہ میری دعوت کی گھر پر, حضرت فرما رہے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر دعوت کی. تو گھر پر جب میں پہنچا اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا, تو میں نے کھانے کے بعد حضرت کا ہمارے ہمیشہ کا کہ یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی کی کھانے کی تعریف کرتے, تو بھائی تم نے بڑا اچھا بنایا, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, اس کا دل بڑھے. جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون جو تھیں وہ پردے کے پیچھے آئیں اور سلام کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں, تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی تم نے آج کھانا بڑا اچھا بنایا, بہت لذیذ کھانا بنایا, بڑا مزہ آیا کھانا کھانے. تو جب یہ جملہ فرماتے ہیں میں نے کہا, تو پردے کے پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ وہ خاتون سسکیاں لینے لگی, رونے لگی, رونے کی آواز آئی. میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی, میری کسی بات سے ان کو تکلیف پہنچی, ان کا دل ٹوٹا, کیا ہوا؟ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, سوال ہو رہا ہے کہ آپ رونے لگی. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ حضرت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آج مجھے 40-45 کتنے سال بتائے, اتنا سال ہو گئے مجھے اپنے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے, لیکن کبھی میں نے یہ جملہ زبان سے نہیں سنا کہ کھانا آج اچھا بنا. تو آپ کے منہ سے جب یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اس بات کی. تو حضرت سنایا کرتے تھے بکثرت یہ واقعہ, اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یہ وہ شخص نہیں کر سکتا یہ کام جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو کام کر رہی ہے, یہ جو خدمت انجام دے رہی ہے, یہ اس کا حسن سلوک ہے, اس کا حسن معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے. جو آدمی نوکری سمجھتا ہو, بالکل اپنا خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے, اس واسطے اس کو یہ کام انجام دینا ہے, اس کا فرض ہے, لہذا اگر اچھا بھی بنا رہی ہے تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت. تو یہ بات جو شریعت کی ہے وہ ہر حال میں ذہن میں رہنی چاہیے, اور خاص طور سے یہ سسر اور ساس کے اور نندوں کے تعلقات میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت پیدا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, والدین ضعیف ہیں, بیمار ہیں, ان کی خدمت کی ضرورت ہے. اب گھر میں بیٹا ہے اور بہو ہے, کیا کریں؟ تو جیسا میں نے عرض کیا, بہو کے ذمے واجب نہیں, اس کی سعادت ہے, خوش نصیبی ہے, اجر و ثواب کا موجب ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یہ کام کرے, انشاءاللہ کرے گی, بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام میرا ہے, کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں, اس کے ذمہ واجب ہے. وہ خود کرے, وہ نوکر رکھے, خادمہ رکھے, تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے والدین کی خدمت انجام دے, ان کی تیمارداری کرے, ان کے ضروریات کو پورا کرے. لیکن اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کا حسن سلوک سمجھنا چاہیے, اس کا احسان سمجھنا چاہیے. یہ ہے اس پورے ارشاد کا پس منظر, کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک, وہ تمہارے گھر میں ہے اور تمہیں ان سے اس کے سوا کسی اور کوئی اور قانونی حق تمہارا حاصل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تم ان سے ایسا کام لو جیسے کہ نوکروں سے لیا جاتا ہے, یہ شوہر کا کام نہیں. تفصیل اس کی انشاءاللہ اگلے باب میں آ رہی ہے, تو وہاں پر عرض کروں گا انشاءاللہ. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ, کھلی بے حیائی کا اگر ارتکاب کریں گھر میں عورتیں, تو اس صورت میں بتلایا ناستہ کفاح یروہن فی المضاجع, ان کو بستر چھوڑ دو, مضربوہن بربا غیر مبرح, ہلکی ایسی مار جو کہ تکلیف دہ نہ ہو اس کی بھی بدرجہ مجبوری اجازت ہے. تفصیل اس کے پچھلے جمعہ میں عرض کر ہی چکا ہوں. اور اگلا جملہ جو ہے جو آج اس کی تشریح کرنی ہے, وہ فرمایا کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا, یاد رکھو تمہارا تمہاری بیویوں پر کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر کچھ حق ہے, یعنی دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں, اور دونوں کی نگہداشت, دونوں کی پاسداری فریقین کے اوپر لازم ہے. وہ کیا حقوق ہیں؟ یہاں اس حدیث کے اندر دو جملوں میں ارشاد فرمائے گئے ہیں, تفصیل تو لمبی ہے جو اگلی حدیثوں کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن پہلا حق بیان فرمایا, فحقکم علیہن, اے مردو تمہارا حق ان خواتین پر, بیوی پر یہ ہے کہ اللہ یوطئن فروشکم من تکرہون, کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے, تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کے لیے ایسے شخص کو اجازت نہ دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. اور ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون, تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دے, اجازت نہ دے آنے کی جن کا آنا تم ناپسند کرتے ہو. دو جملے ارشاد فرمائے, ایک یہ کہ گھروں میں ایسے شخص کو آنے نہ دے جن کو شوہر ناپسند کرتا, بیوی کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہو. یہاں تک کہ میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے بیان میں کہ اگر شوہر ناپسند کرتا ہو تو اس صورت میں اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں, گھر میں اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں, یہاں تک کہ والدین کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار وہ آ کر صورت دیکھ جائیں, اس کی تو ہے, یہ تو ہے ضروری لازمی, اس کو تو شوہر منع نہیں کرتا, لیکن اس سے زائد رہنا اور ٹھہرنا یہ اگر شوہر پسند نہیں کرتا تو سرن بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو اجازت.
یہ کسی کو بھی عام لفظ استعمال فرمایا, جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو آنے کی اجازت ہے. دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے ایسے لوگوں کو جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. یعنی اس میں سبھی باتیں داخل ہو گئیں, بستر پر بیٹھنا, بستر پر لیٹنا, بستر پر سونا اور یہ سارے کام اس کے اندر داخل ہو. بستر پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہ دے ایسے لوگوں کو کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. واقعہ یاد آ گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ.
اللہ
ان حضرات سے ہر واقعے کے اندر نور ہے, ہزار صحابہ کرام کے واقعات میں. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں, ازواج مطہرات میں سے ہیں, اور یہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی, جو ساری عمر جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, آخر میں جا کر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے, صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کہتے ہیں وہ, لیکن اس سے پہلے ساری عمر, یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 21 سال, تقریباً 21 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے, جنگیں لڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے. اور یہ خدا کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ اتنا بڑا سردار کافروں کا, ان کی بیٹی اور داماد یعنی حضرت ام حبیبہ اور ان کے جو شوہر تھے, یہ دونوں مسلمان ہو گئے گھر میں. باپ لگا ہوا ہے اسلام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں, اور بیٹی اور داماد دونوں مسلمان ہو گئے. ابو سفیان جیسے سردار کے گھر میں بیٹی اور داماد مسلمان ہو جائیں, ابو سفیان کے کلیجے پر چھری چلتی تھی, تو اس واسطے ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا, وہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتے تھے بیٹی اور داماد. تو اس واسطے بہت سے صحابہ کرام نے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی اس زمانے میں حبشہ کی طرف. تو ان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ حضرت ام حبیبہ بھی تھی, اور ان کے شوہر جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی تھے. دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, وہاں جا کر رہنے لگے. لیکن عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے عجیب عجیب انداز ہیں, جب حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی حبشہ میں, کچھ دن گزرے تھے, کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں ان کی صورت بدل گئی. شوہر کو دیکھا کہ ان صورت بالکل مست ہو گئی. جب یہ بیدار ہوئی تو بڑا ان کو تشویش ہوئی, اور اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے شوہر کہیں ان کے دین اور ایمان پر میں کوئی خلل آ جائے. کچھ دنوں کے بعد, کچھ دن گزرے تھے, تو جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ گئی. ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے, وہاں رہنے کے نتیجے میں, ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, دل سے ایمان نکل گیا اور عیسائی ہو گئے, عیسائی مذہب قبول. اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تو بجلی گر گئی, ماں باپ کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, اس اسلام کی خاطر وطن کو چھوڑا, سارے گھر والوں کو چھوڑا, آ کر ایک دیار غربت میں مقیم ہوئے, اور شوہر جو لے دے کر ایک ہمدم دمساز ہو سکتا تھا وہ کافر ہو گئے. اب ان کے اوپر قیامت گزر گئی. اسی حالت میں یہ تھی کہ اس کا شوہر کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اب یہ بالکل تنہا رہ گئی, اب شاید کوئی پوچھنے والا نہیں. تو خود واقعہ سناتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں اسی بے کسی کے عالم میں, بے بسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں, تو دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے باہر. پوچھا بھائی کہاں سے آئی, تو کنیز نے کہا کہ مجھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا. حبشہ کے بادشاہ نے اس کو نجاشی کہتے تھے, وہی نجاشی ہے جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے, مسلمان ہو گئے. انہوں نے بھیجا. بھی کیسے بھیجا ہے کہ نجاشی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. کس دیارے ہو رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے نجاشی کے مارگ. حضرت میں ابھی بات کہتی ہیں کہ جس وقت مجھے یہ کلمات میرے کان میں پڑے تو مجھے اس قدر حیرت اور مسرت ہوئی کہ میں میرے پاس جو کچھ اس وقت تھا وہ اٹھا کر میں نے قریض کو دے دیا کہ یہ تیرا انعام ہے, تو ایسی خبر میرے واسطے لے کر آئی. تو ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا تھا کہ اس طرح حضرت ام حبیبہ تنہا ہے اور ان کو میری طرف سے پیغام دے دو. چنانچہ پیغام دیا گیا اور نجاشی کی معرفت, جبکہ حبشہ ہی میں تھی حضرت ام حبیبہ, نجاشی ہی کی معرفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ مدینہ منورہ میں, ام حبیبہ حبشہ میں, اس حالت میں دونوں کا نکاح. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو بلوانے کا انتظام فرمایا. لمبا قصہ ہے, بلوایا حضرت ام حبیبہ. تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خبر, میرے لیے اتنی مسرت کی خبر نہیں تھی جتنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے مجھے مسرت ہوئی.
اللہ.
اور یہ جو واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے, جو نا حق شناس لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, لیکن ہر نکاح کے پیچھے بڑی عظیم الشان حکمتیں. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصب پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی حبشہ کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی سترہ دلداری نہ فرماتے تو ان کا کیا بنتا؟ آپ نے اس طریقے سے ان سے نکاح فرما کر ان کو مدینہ طیبہ بلایا. اور یہ بھی کرشمہ ہے اور حقیقت معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس وقت نکاح ہو گیا حضرت ام حبیبہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ اطلاع پہنچی ابو سفیان. ابو سفیان اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور کافر تھے. اطلاع پہنچی کہ میرا کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا, تو بے ساختہ جو کلمہ زبان پر آیا ابو سفیان کے, وہ یہ تھا کہ بھائی یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے, اس واسطے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیغام کو رد کیا. دشمن کے زبان پر بھی یہ کلمہ آ رہا ہے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پیغام کو رد کیا جائے, لہذا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ وہاں چلی رضی اللہ تعالیٰ. خیر, اس طرح نکاح ہوا. اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا, جس کی تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں, سیرت کے اندر تفصیل سے آئی. اس معاہدے کے اندر یہ ہوا کہ سال بھر تک ابو سفیان نے اور کافروں نے اس معاہدے کی پابندی کی, لیکن اس کے بعد معاہدے کی عہد شکنی شروع کر دی. اس عہد شکنی کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ بھائی اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں رہے, اب ہم جب چاہیں گے حملہ کر دیں گے مکہ مکرمہ کے اوپر, کیونکہ ہمارے دشمن نے عہد کا پاس نہیں کیا تو اب ہم بھی اس عہد کے پابند نہیں رہے, یہ اعلان فرما دیا. تب ابو سفیان کو ہر وقت خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے اور شام سے جا رہے تھے, یہ واپس آ رہے تھے, تو اس وقت مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قافلے کو گرفتار کیا. تو یہ راتوں رات چھپ چھپا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور خیال ہوا کہ میری بیٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے, لہذا میں ان سے جا کر بات کروں تو میری شاید کچھ جان بخشی ہو جائے. تو یہ راتوں رات چھپتے چھپاتے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہو اپنی بیٹی کے. لیکن استقبال کیا, جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. اس پر یاد آیا مجھے بستر کیوں کروا کیا, بستر بچھا ہوا تھا. تو ابو سفیان جب آئے گھر میں تو اس بستر کے اوپر بیٹھنے لگے. جب بیٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام حبیبہ تیزی سے آگے بڑھی اور بستر کو ایک طرف ہٹا کر لپیٹ کر رکھی. تو ابو سفیان کے وہ بڑی بڑا چمبا گزرا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ رملہ نام تھا حضرت ام حبیبہ کہ رملہ کہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں. تم نے ایک دم سے بستر اٹھا کر رکھ دیا تو یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بات یہ ہے ابا جان کہ آپ اس بستر کے لائق ہیں, اس واسطے کہ یہ بستر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی آدمی جو مشرک ہو میں اس کو اپنے جیتے جی اس بستر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو اس پر میں ابو سفیان نے جو لفظ کہا وہ یہ کہ رملہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ کہ اپنے باپ کو بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے سے منع کرتے ہیں. یہ ہے کہ لا یوطئن فروشکم من تکرہون, جن سے جن کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کی وہ اجازت نہ دے اور تمہارے گھروں میں آنے کی ان لوگوں کو اجازت نہ دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ تو فرمایا یہ حق ہے تمہارا ان بیویوں کا. الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن, اور ان عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اچھائی کرو اچھا معاملہ کرو ان کے لباس میں اور ان کے کھانے میں, یعنی ان کا نفقہ اور ان کی ضروریات تمہارے ذمے واجب ہیں, تم اس میں احسان سے کام لو. صرف اتنا نہیں کہ جو بہت ہی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کر دی, بلکہ احسان سے کام لو, فراخ دلی سے کشادگی کے ساتھ ان پر ان کے لباس اور ان کے کھانے پر خرچ کرو. یہ فرمایا کہ ان کا حق تمہارے ذمہ واجب ہے. اس میں دو تین باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر اپنے مواعظ میں جا بجا زور دیا ہے اور ان کی طرف سے عام طور پر ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نفقے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ کھانے کا انتظام کر دیا اور کپڑے کا انتظام کر دیا, بلکہ کسی نفقے کا حصہ یہ بھی ہے کہ کچھ رقم بطور جیب خرچ کے وہ علاوہ کھانے اور کپڑے کے کچھ رقم بطور جیب خرچ کے ایسی دی جائے جو وہ آزادی کے ساتھ اپنے خواہش کے مطابق اس کو صرف کر سکے. بعض لوگ کھانے کپڑے کا تو اہتمام کر دیتے ہیں لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتے. حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کچھ رقم, کیونکہ صرف کھانا کپڑا ہو جانا کافی نہیں ہے, بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کہتے ہوئے بھی انسان بعض اوقات شرماتا ہے یا اس کے دل میں کوئی اس کے کہتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے, تو کچھ رقم اس کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ جو یہ خرچ کے طور پر ہو اور اس میں وہ کسی کی محتاج نہ ہو. تو یہ بھی نفقے کا حصہ ہے. حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواعظ میں اس پر زور دیا ہے کہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے وہ اچھا نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ کھانے اور کپڑے میں اچھا سلوک کرو, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ قوت لا یموت, یعنی اتنا کھانا دے دیا کہ جس سے موت نہ آئے, یہ نہیں, بلکہ احسان کے معنی یہ ہے کہ اپنے معیار کے مطابق, اپنے معیار آمدنی کے مطابق انسان فراخی کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ وہ اپنے گھر کا خرچہ اس کو دے. اس میں بھی ایک بات جو حضرت جس میں اکثر لوگوں کے دلوں میں خلجان رہتا ہے, وہ بھی حضرت نے بڑی ایسے ایسے انداز ایسے ایسی باتوں میں بڑے بڑے مسائل حل فرما دیے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتے. اکثر دلوں میں یہ خلجان رہتا ہے کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسراف کر رہے ہوں, ایک طرف ممانعت آئی ہے اسراف سے, فضول خرچی نہ کرو, ضرورت سے یعنی فضول خرچی نہ کرو, اسراف کی ممانعت ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھئی تنگی نہ کرو اور کشادگی سے کام لو. تو دونوں میں حد فاصل کیسے کھینچیں, کون سا خرچہ اسراف میں آتا ہے, کون سا خرچہ اسراف میں نہیں آتا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور چند الفاظ میں ایسے الفاظ میں بتا دیا کہ آدمی کو یاد رکھنا بھی آسان ہو. گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی گھر بناتا ہے تو ایک گھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قابل ہو, قابل رہائش ہو, مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ آدمی رہ سکتا ہے, جھوپڑی ڈال دی, چپر ڈال دیا, رات کو اگر سونا چاہے گا سو سکے گا, قابل رہائش ہے, تو خیر یہ تو جائز ہے. دوسرا درجہ ہے کہ رہائش کی ہو اور ساتھ ساتھ آسائش بھی, رہائش کم ہے آسائش, کہ اب مکان پکا ہے اور اس میں اس طرح ہے کہ آرام کے ساتھ انسان رہ سکے. تو یہ آسائش کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے گھر میں تو یہ بھی کوئی منع نہیں, یہ اسراف میں داخل نہیں. ایک شخص ہے وہ ایسے گھر میں رہتا ہے کہ جو جھوپڑا ہے اس کے اندر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن دوسرا شخص ہے اس کو اس میں رہنے میں تکلیف معلوم ہوتی ہے, پکا مکان اس کو چاہیے, پکے مکان کے اندر اس کو پنکھا چاہیے, بجلی چاہیے. ایک آدمی ہے وہ بغیر بجلی کے بھی گزارا کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بجلی اس لیے لگاتا ہے, پنکھا اس لیے لگاتا ہے کہ اس کو آرام حاصل ہو, تو یہ اسراف میں داخل نہیں. اسی طریقے سے تیسرا درجہ یہ ہے کہ آسائش بھی ہو, آسائش کے بعد آرائش بھی, یعنی ایسا مکان ہے اس کا پکا بنا ہوا ہے, چھت بھی ہے مکمل, پلاسٹر بھی لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے, بجلی ہے, پنکھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ اس پر رنگ روغن نہیں, تو راحت راحت اس طرح بھی ہو سکتی, لیکن رنگ روغن کے ساتھ یہ بغیر آرائش نہیں ہوتی. تو آرائش کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے وہ بھی جائز شریعت, رہائش جائز, آسائش جائز اور آرائش جائز. آرائش کے معنی ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر انسان کوئی ایسا کام کر لے کہ جو دیکھنے میں اچھا معلوم ہو, کہ بھئی میں جب داخل ہوں گھر میں تو مجھے اچھا لگے, مجھے خوش منظر معلوم ہو, تو یہ اس میں بھی کوئی بلا کر یہ بھی جائز. رہائش جائز, آسائش جائز, آرائش جائز. اس سے اگلا چوتھا مرتبہ ہے اور وہ ہے نمائش, کہ اب ایسا کام اس لیے کر رہا ہے کہ نہ تو اس کو آرام کے لیے ضرورت ہے, نہ اس کو آرائش کے لیے ضرورت ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ لوگ مجھے دولت مند سمجھے, اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, اور جس کے ذریعے میں دوسروں پر اپنی فوقیت جتاؤں, اپنا آپ کو بلند ظاہر کروں, یہ نمائش. تو یہ نمائش جو ہے فرمایا کہ یہ ہے ناجائز اور یہ ہے اسراف میں داخل. یہی چیز کپڑے کے اندر بھی ہے اور کھانے کے اندر بھی ہے. کوئی آدمی کپڑا اور کھانا ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے, قیمتی کپڑا ہے, لیکن یہ اس لیے پہن رہا ہے تاکہ مجھے آرام ملے, تاکہ مجھے اچھا لگے پہننے میں, مجھے اچھا لگے یا میرے گھر والوں کو اچھا لگے, میرے ملنے جلنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر کوئی کپڑا اس لیے بناتا ہے تاکہ مجھے دولت مند سمجھا جائے، مجھے بڑے پیسے والا سمجھا جائے اور میرا بڑا مقام سمجھا جائے، تو یہ نمائش، یہ ہے منع. تو اس لیے اسراف کے بارے میں حضرت نے یہ بالکل واضح حد فاصل بھیج دی کہ اگر کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے یا آسائش حاصل کرنے کے لیے یا اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر آرائش کے لیے کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے، وہ اسراف میں داخل نہیں. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک گرمی کا موسم تھا تو میں نے ایک دوسرے شہر میں تھا، تو میں نے کسی سے کہا کہ بھائی وہ ٹکٹ میرا بک کرا دو ایئر کنڈیشن کوچ میں، اس کے پیسے دے دی. تو وہ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے تھک یہ کہا کہ صاحب یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں، یہ ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنا یہ تو اسراف کے اندر داخل ہے، اور یہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک درجے سے دوسرے درجے اوپر کے درجے کے اندر اگر سفر کر لیا تو یہ اسراف میں داخل ہو. خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کرنے کا منشا یہ ہے کہ میں اپنی راحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراف دیے اور میں کسی اعلیٰ درجے کے اندر سفر کر لیتا ہوں، ایئر کنڈیشنر استعمال کر لیتا ہوں، یہ کوئی گناہ نہیں. ہاں اس لیے کہ تاکہ جب میں سفر کرتا ہوں اور جاؤں ایئر کنڈیشن کوچ میں تو لوگ سمجھے کہ ہاں یہ بڑا بہت دولت مند آدمی ہے اور اس کی عزت اس واسطے عزت کی جائے، اس بنا کے اوپر اگر کرے تو وہ ہے اسراف اور وہ ہے ناجائز، وہ ہے نمائش کے اندر کا. اسی طرح کپڑے اور کھانے کے اندر، تو ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاوقتے کے نمائش نہ ہو، ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ احسان کرو، یعنی کشادگی کے ساتھ رکھو. لیکن یہ کشادگی جو ہے ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لی، کشادگی ہر آدمی کی الگ الگ ہے. میرے حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب مظلوم نے ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا، یعنی نہ کوئی رشتے دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی احباب. اس کے لیے اس کے گھر میں اگر وہ اپنے ایک پیالہ، ایک رکابی، ایک پلیٹ اور ایک ڈونگا رکھ لے تو بس یہ برتن کافی اس کے لیے. اب اور زیادہ اکٹھے جمع کرے گا تو سوائے نمائش کے اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، کس طرح ہو. لیکن ایک آدمی ہے جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، جس کے تعلقات ہیں، جس کے اعزاء ہیں، جس کے اقارب ہیں، تو اس کے لیے اس کی ضرورت کا معیار اور ہے، اس کی کشادگی کا معیار اور ہے. تو میرے حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی اگر بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اگر 100 سیٹ بھی ہو برتنوں کے تو ان میں سے ایک بھی اسراف میں داخل نہیں ہو، اس واسطے کہ سب ضرورت کے، سب اس کے ضروریات کے اندر داخل ہے، مہمان آتے ہیں ان کے اکرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر آدمی کی کشادگی کا معیار الگ ہوتا ہے. لوگوں نے سن لیا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے بادشاہ تھے اور بادشاہ ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک لطیفہ غیبی بھیجا. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی محل کی چھت پر پھر رہا ہے رات کو، تو اب انہوں نے پوچھا، اس کو پکڑا کہ بھائی رات کو 2 بجے تو کیا کر رہا ہے یہاں محل کی چھت پر؟ تو کہنے لگا کہ جی میں اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں، اپنا اونٹ گم ہو گیا. ارے بھائی تجھے عقل کی دعا کر، یہ رات کو اونٹ تلاش کر رہا ہے وہ محل کی چھت پر، یہاں کہاں اونٹ ملے گا؟ کہنے کہ یہاں اونٹ نہیں مل سکتا. کہ نہیں، یہاں کیسے ملے گا اونٹ محل کے اندر؟ کہنے لگا کہ اگر اس محل میں اونٹ نہیں مل سکتا اور اس محل کے اندر اونٹ تلاش کرنے والا احمق ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اس محل کے اندر رہتے ہوئے خدا بھی نہیں مل سکتا تمہیں. تو یہ جو تم تلاش کر رہے ہو یہاں پر رہتے ہوئے خدا کو، اس تو یہ خدا بھی نہیں مل سکتا، لہذا اگر میں بیوقوف ہوں تو تم مجھ سے زیادہ بیوقوف. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کو چوٹ لگی دل پر اس جملے پر، اور اسی وقت سارا اپنا شاہی واہی سب چھوڑ چھاڑ کے اور روانہ ہو. تو جب روانہ ہوئے تو سوچا کہ اب تو اللہ کے اس میں زندگی صرف کرنی ہے، تو ایک وہ لے لیا ساتھ ایک تکیہ، اور ایک پیالہ بس لاکھے اس پیالے میں کھا پی لیں گے جب ضرورت پیش آئے گی سونا ہوگا تو پھر تکیا زمین پر رکھ کے سو جائیں گے. یہ لے کے چلے تو آگے جب چلنے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دریا کے تو اس نے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ خام کا یہ تکیہ بھی خود لیا تکیہ اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھ دے رکھا ہے تو یہ کام چلے چلائے. یہ قصہ لوگوں میں مشہور ہے اور اس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر تو یہ پیالہ بھی اسراف ہوا اور یہ تکیہ بھی اسراف ہوا. تو خوب سمجھ لیجیے حضرت ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکھار کر چلے. فرمایا کہ اس پر قیاس نہ کرو اپنے حالات. ایک تو یہ کہ وہ جو کیفیت حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ پر طاری ہوئی وہ ایک غلبہ حال کی کیفیت, وہ قابل تقلید کیفیت نہیں. غلبہ حال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی وقت کسی طبیعت کے اوپر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کسی ایک جانب کا کہ آدمی اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے, اور اس حالت میں معذور ہونے کی وجہ سے اس کے جو حالات ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید نہیں رہتے. تو یہ ہمارے آپ کے لیے قابل تقلید نہیں ہے, ورنہ دماغ میں یہ آ جائے کہ بھائی خدا تو اس کے بغیر نہیں ملے گا کہ تکیہ بھی چھوڑو اور پیالہ بھی چھوڑو اور گھر بھی چھوڑو اور باہر بھی چھوڑو اور بیوی بچے بھی چھوڑو. یہ دین کا یہ تقاضا نہیں, یہ غلب حال کی کہتے جو حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کو بتاری. اور دوسرے یہ کہ ہر آدمی کی ضروریات اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف, لہذا کشادگی کا معیار بھی ہر انسان کا الگ ہے. جو بےچارا کم آمدنی والا ہے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے, جو زیادہ اوسط درجے کی آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے, جو اس سے اعلی آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے. اس لیے اس کے حساب سے کشادگی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب بےچارا شوہر تو آمدنی تو اس کی کم ہے اور بیوی صاحبہ فرمائشیں کر رہی ہیں ایسی کہ جو اپنے دولت مند قسم کے لوگوں کے ہاں جو باتیں دیکھی اور اس کی نقل اتارنے کی فکر میں ہے کہ میرا شوہر بھی اس کی نقل اتارے میرا شوہر بھی وہی کرے. یہ اس فرمائشوں کا تو کوئی جواز نہیں, لیکن شوہر کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں شوہر کو چاہیے کہ کچھ آدمی سے کام لے اور اس میں بخل اور کنجوسی استعمال نہ کرے اپنے بیوی کے حق میں. یہ ہے اس شاد کا مطلب. فرمایا کہ الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے. عن معاویۃ بن حیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علی. حضرت معاویہ بن حیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی کی یعنی ہم لوگوں کی بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت. جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ, جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. ولا تضرب الوجه اور چہرے پر نہ مارو. ولا تقبح اور برا بھلا نہ کہو. تقبح کے معنی کوسنے دینا, برا بھلا کہنا, جس نے اس انداز سے دل آزاری کی باتیں کرنا یہ نہ کرو. ولا تہجر الا فی البیت اور اس کو چھوڑو نہیں مگر گھر میں. یعنی یہ جو پیچھے کہا گیا کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کی بات دیکھو جس بے حیائی کے اندر ساری باتیں داخل ہیں, بے پردگی بھی داخل ہے, اس قسم کی باتیں دیکھو تو پہلے سمجھاؤ, سمجھانے سے بھی اگر باز نہ آئے تو اس کا بستر چھوڑ دو, یعنی الگ بستر پر سونا شروع کر. تو اس بستر چھوڑنے کی تفسیر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہ جب تم اس کو چھوڑو تو یہ نہیں کہ گھر سے نکل کے باہر چلے جاؤ, بلکہ گھر ہی کے اندر رہو گھر ہی میں, لیکن کمرہ بدل دو, بستر بدل دو. یہ ایک احتجاج کے طور پر یا ایک تعدیب کے طور پر, ایک نفسیاتی مار کے طور پر وہ اسی گھر کے اندر اس کو چھوڑ دو اور اس سے ہجران اختیار الگ سے الگ سے نہ کرو. دوسری بات یہ کہ بعض علماء نے اس کے معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر اگرچہ بستر تو الگ کر دو لیکن بات چیت کرنا بالکل لیا ترک نہ کرو. بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح یوں کی, بات چیت کرنا بالکل لیا ترک نہ کرو. ایسی یعنی ہجران اس قسم کا نہ ہو کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا, سلام بھی نہیں کیا جا رہا, سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ ایسا خاموش رہنا یا اس طرح بالکل چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. بعض حضرات علماء نے اس حدیث کی یوں تشریح فرمائی. تو خلاصہ آپ نے یہ بتلا دیا کہ ایک نان نفقے کا حق ہے, اس کو ادا کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ, اور ہجران یعنی چھوڑنا اگر ہو تو وہ صرف گھر کے اندر ہو اور اس سے باہر. یہاں تک کہا گیا, کہا ہے اس حدیث کے تحت فقہائے کرام نے کہ مرد کے لیے 4 مہینے سے زائد گھر سے باہر رہنا بغیر بیوی کی اجازت کے خوشدلی کے جائز ہے. 4 ماہ سے زیادہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قلمرو میں یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ جو فوجی اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں, جو مجاہدین, وہ مجاہدین 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں, 4 مہینے کے اندر ضرور ایک مرتبہ گھر پر واپس آئیں. اور اسی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو لمبا سفر درپیش ہو 4 مہینے سے زائد, 4 مہینے کے اندر تو جا سکتا ہے بغیر اجازت کے بھی, لیکن 4 مہینے سے زیادہ جانے میں اجازت ضروری ہے, چاہے وہ سفر کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو. حج کا سفر ہے, حج کا سفر اگر 4 مہینے سے کم میں حج کے اندر آ سکتا ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں, لیکن اگر زیادہ رہنا ہے نفلی طور پر تو پھر اجازت لینے کی ضرورت ہے. تبلیغ کا سفر, دعوت کا سفر, جہاد کا سفر یا اور جب ان میں یہ ضروری ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بغیر اجازت کے نہیں رہ سکتے, تو پھر یہ جو ملازمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر, تو اس میں تو بطریقہ اولا کہ اجازت کے ساتھ جائیں, اس کے بغیر نہیں. جانا جائیں گے تو یہ بیوی کی حق تلفی ہوگی, ناجائز ہوگا, گناہ ہوگی. یہ سب ہجران کے اندر داخل. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم للنساء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا, احسنہم خلقا, جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا اتنا ہی کامل ایمان والا ہوگا. کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ اس نے اخلاق کا معاملہ کرے. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلنِّسَائِكُمْ, اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے, اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو, وہ سب میں بہتر ہے. دو جملے ارشاد فرمائے, ایک یہ کہ ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے, سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اب آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے, ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا. ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی, پہلے زمانے کے مقابلے میں ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک جو فرما دیتے کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا, مشہور تھا نا کہ چراغ تلے اندھیرا, چراغ جلاؤ تو نیچے اندھیرا رہتا تھا, تو یہ محاورہ مشہور تھا چراغ تلے اندھیرا. تو پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا, بجلی اوپر اندھیرا ہوتا ہے, یا اگر بجلی کا بلب لٹک رہا ہو تو اندھیرا اوپر ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر چیز کی قدریں بدل گئی, ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا, ہر چیز بدل گئی. تو اخلاق کا مطلب بھی بدل گیا, اخلاق کا مفہوم بھی پلٹ گیا. آج اخلاق جو ہے وہ چند ظاہری حرکات کا نام ہے, مسکرا کر مل لیے, کوئی خاص رسمی الفاظ ہیں وہ زبان سے ادا کر دیے, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, اور آپ سے مل کر بڑا اچھا معلوم ہوا. یہ الفاظ رسمی زبان سے ادا کر دیے, مسکرا کر پیش آ گئے. اندر عداوت کی آگ سلگ رہی ہے, اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے, اور زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے اور چہرے سے پر مسکراہٹ لے آئے. اس کا نام ہو گیا اخلاق, اور اس کے بھی باقاعدہ یہ بھی فن بن گیا کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آیا جائے جس سے دوسرے گرویدہ ہو جائیں. یعنی باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, موجود ہیں, کہ دوسرے کو گرویدہ بنانے کے لیے, دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو سارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے, دوسرا ہم سے متاثر ہو جائے, دوسرا ہم کو اچھا سمجھنے لگے. تو اس کا نام ہو گیا اخلاق. حالانکہ خوب سمجھ گئے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق, اس اخلاق سے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے کوئی تعلق. یہ ریا ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ نمائش ہے, یہ دوسرے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے, یہ حب جاہ ہے, حب شہرت ہے, جو خود بیماریاں ہیں, بد اخلاقیاں ہیں. یہ حقیقت میں اخلاق نہیں ہے, جو بد اخلاق, جو حب جاہ کا نبی. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کا اس چیز کا نام ہے کہ ان اخلاق جو ہے وہ حقیقت میں دل کا فعل ہے. دل کا ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں, اس کا مظاہرہ ہوتا ہے اعضا سے, جوارے سے, لیکن اصل وہ چیز ہوتی ہے دل کے اندر. کیا؟ سب سے پہلے ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی, ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی, ان سے محبت. یہ میرے مالک کی مخلوق ہے, لہذا اس سے مجھے محبت رکھنی چاہیے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ جذبہ دل میں اولاً پیدا ہوتا ہے, پھر اس جذبے کے ماتحت اعمال صدور میں آتے ہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے. اب جو مسکراہٹ آتی ہے دیکھ کر, یہ تبسم آتا ہے چہرے پر, وہ بناوٹی نہیں ہوتا, وہ دوسرے کو گرویدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اپنی دلی خواہش اور دلی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی تقاضا ہوتا ہے. یہ فرق ہے زمین آسمان کا, اس اخلاق میں جس کو آج اخلاق کہا جاتا ہے, اور اس اخلاق میں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہ دل میں تو عداوت ہے اور زبان سے میٹھے ہیں, زبان سے میٹھے ہیں, یہ تو نفاق ہوا, منافقت. اخلاق اصل میں یہ باطن کا فعل, قلب کا فعل. سب سے پہلا اس کا تقاضا ہے خیر خواہی, خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی خیر خواہی, خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی خیر خواہی. کہ دل میں یہ آئے کہ کاش کہ یہ بچ جائے آگ سے, بچ جائے جہنم سے, بچ جائے گمراہی سے, کاش کہ یہ جو مجھ سے میری دشمنی کر رہا ہے, اس دشمنی کی وجہ سے یہ خود جہنم اپنے لیے خرید رہا ہے, اس سے باز آ جائے. خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو, اس کے نتیجے میں جو بات ہوتی ہے, یہ ہے اخلاق. اسی لیے اس اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے, محض بات سن لینا بھی کافی نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی سے اس کی مشق کرانے کی, کسی مربی, کسی مسلح کی صحبت میں رہنے کی. اور یہ جو اصل میں تصوف ہے یا پیری مریدی کا جو سلسلہ بزرگوں سے چلا آتا ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق پیدا ہو, اخلاق فاضلہ انسان کے اندر, اور اس کے خلاف جو برے اخلاق ہیں وہ دور. تو یہ ہے مراد احسنہم اخلاقاً کی, احسنہم خلقاً کی, کہ ایمان میں کامل ترین فرد وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کے دل میں صحیح دائیے پیدا ہوتے ہوں, اور ان صحیح دائیوں کا مظاہرہ ان کے اعمال و افعال سے ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں داخل فرما دے. اور دوسرا جملہ وہی کہ خیارکم لنسائہم, کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں, یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہوں.
وعن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله. یہ حضرت ایاس ابن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، مت مارا کرو، مارا نہ کرو خواتین. یہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یہ کام نہ کرو، اور جس نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا اس کے لیے وہ کام حرام ہو گیا، حرام قطعی، اب اس کے لیے کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں رہا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ حدیث ہوتی ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں کتاب میں پڑھ کر کہ وہی سند سے ہم تک پہنچتی ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وہ حدیث کہلاتی ہے ذنی، یعنی وہ ہم تک جو پہنچتی ہے وہ ذنی طریقوں سے پہنچتی ہے، لہذا اگر اس کو جو پر کوئی شخص عمل کرے تو عمل کرنا اس کے ذمے واجب ہے، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. اور جو بات صحابہ کرام نے براہ راست سن لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات ذنی نہیں وہ قطعی ہے، لہذا اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو معاذ اللہ صرف گناہ نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا تھا انسان، اتنا نازک معاملہ تھا. اس لیے کہ اگر حضور اقدس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سے سنے ہوئے ارشاد کا انکار کر دیا کفر ہو، پر اتنا نازک معاملہ تھا. کبھی کبھی ہم لوگوں کو دل میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکات حاصل کرتے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہی اپنی حکمت سے فیصلے فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دور کے اندر پیدا فرمایا، اگر کہیں اس دور میں پیدا ہو جاتے خدا جانے کس اسفل السافلین میں ہوتے اللہ. اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا. وہ تو دیتے ہیں بعد از ظرف قدا خار دیکھ کر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوے کو انہوں نے ہضم بھی فرمایا، اور صحابہ کرام نے احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے ساری اور اطاعت کا جو معاملہ فرمایا اس کے نتیجے میں پہنچے. خدا جانے ہم جیسا عافیت پسند، ہم جیسا آرام پسند، ایک پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور اس دور میں پیدا فرمایا کہ اس میں پھر بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ذنی ہے، ذنی ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے انکار کر دیا تو کم از کم کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہی ہوگا. تو لیکن وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر حضور سے سننے کے بعد کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نہیں کرتا فوراً کرتا اللہ، تو حضور نے جب فرما دیا کہ عورتوں کو نہ مارو تو اب مارنے کا سلسلہ تو بالکل بند ہو گیا. صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے جو حضور سے سنے پھر بھی کام جاری رکھے، تو اس لیے بالکل سلسلہ بند. اب کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذئرن النساء علی ازواجہن، یا رسول اللہ عورتیں تو بہت شیر ہو گئی شوہروں پر، آپ نے جو یہ کیا مناہی کر دی کہ یہ مار نہیں سکتے تو اس کے نتیجے میں اب کوئی مارتا وارتا تو ہے نہیں. اب اور صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع فرما دیں تو اس کے قریب پھٹکنے سے بھی بھاگ رہتے تھے، تو اس واسطے اب کوئی ڈاکٹر بھی ڈرتا ہے، تو اس واسطے عورتیں شیر ہو گئی ہیں اور وہ شوہروں کی حق تلفیاں کرنے لگی ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہیں. تو اس لیے اب آپ فرمائیے کہ اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے. فرخص فی ضربہن، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھائی جب کبھی عورتیں ایسا کام کریں جو ان کے حق تلفی کا اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس وقت قرآن میں بھی اجازت دی ہوئی ہے، آپ نے بھی دے دی. اب کیا ہوا کہ کچھ دن گزرے تھے
کہ فاطافہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہ. اب کچھ دن کے بعد خواتین بہت سی آنی شروع ہو گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے شوہروں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہمیں اس طرح مارا, آپ نے اجازت دے دی, اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا, غلط فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس طرح مارا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا خطبے میں کہ ولقد اطاف بی آل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیاری. تو بھائی اپنا نام لے کر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چکر لگاتی رہتی ہیں بہت سی خواتین, اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بری طرح ان کو مارتے ہیں. تو خوب سن لو, لیس اولئک بخیاری, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تم میں, جو لوگ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تم میں, اور ایک اچھے مومن کا مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کریں, اگرچہ بعض مخصوص حالات میں اجازت ہو, لیکن ایک مومن کا اچھے مومن کا کام نہیں. اس سارے مجموعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح فرمائی وہ یہ کہ اگرچہ ناگزیر حالات میں جبکہ کوئی اور چارہ نہ رہے, شریعت کی طرف سے ایسی مار کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہو, لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور آپ کے اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. چنانچہ حضرت امہات المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, زیادہ سنت کا تقاضا. اس پورے مجموعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام پر واضح فرما دی. بہت ہی ناگزیر حالت ہو جائے جس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو بات دوسری, ورنہ کسی مومن مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے. آخری حدیث ہے اس باب کی, وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. عجیب حدیث ہے, فرمایا الدنیا متاع, یہ دنیا ساری کی ساری یہ لطف اندوزی کی چیز ہے, یعنی ایسی چیز ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, لطف اٹھاتا ہے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے انسان کے لطف اٹھانے کے لیے. خلق لکم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں اس کو, وہ سب تمہارے فائدے کے, تمہارے نفع اٹھانے کے لیے, تمہارے لطف اٹھانے کے لیے, تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو ساری دنیا متاع ہے, یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, لطف اٹھانے کی چیز ہے. اور وخیر متاعها البرعۃ الصالحہ, اور دنیا کی بہترین متاع, یعنی دنیا کی بہترین ایسی چیز جس سے انسان نفع اٹھائے, وہ نیک عورت ہے, نیک صالح عورت ہے, یعنی صالح بیوی. وہ دنیا کی تمام نعمتوں میں اور نفع اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز وہ نیک عورت ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ المرأة الصالحہ ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث, میں مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت محبوب ہیں. تمہاری دنیا میں, کیا جملہ ارشاد فرمایا, تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں, تمہاری دنیا میں اس لیے فرمایا کہ دوسری جگہ فرما چکے تھے کہ مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق, انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکھا, کہ میں تو ایک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ذرا سی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا سے میرا کیا کام, مالی ولی دنیا, یہ فرما چکے تھے. لیکن فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں, پسند. کیا تین چیزیں؟ فرمایا اطیب المرأة والطيب والماء البارد. ایک عورت، ایک خوشبو اور ایک ٹھنڈا پانی، یہ تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا میں سب زیادہ پسند. یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے اول درجے کی نعمتیں یہ تین ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تین چیزیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی ثابت نہیں ہے ساری زندگی میں کہ کسی خاص کھانے کا آپ اہتمام فرماتے ہو، کسی خاص چیز کا اہتمام فرماتے ہو، کبھی بڑا چیز پکا لو اہتمام کر کے جو آ گیا کھا لیا اہتمام. لیکن ٹھنڈے پانی کا اہتمام، ٹھنڈے پانی کا یہ اہتمام تھا کہ پانی پینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی آتا تھا بیر غرش. بیر غرش آج بھی مجھے طیبہ میں اس کے کھنڈر موجود ہیں، اس کنویں کے، وہ تقریباً شاید 2-2.5 میل ہوگا مسجد نبوی. تو اتنی دور سے پانی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا تھا، کیونکہ ٹھنڈا ہوتا تھا میٹھا ہوتا تھا. اور اسی سے آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے انتقال کے بعد اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. تو وہ اس لیے کہ پانی ساری دنیا کی نعمتوں میں یہ ان چند چیزوں میں تھا کہ ٹھنڈا پانی جو آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا. اور ہمارے حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجد المکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی. ایک مرتبہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب کرتے فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی، جب کبھی پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو. کیوں پیو؟ اس واسطے کہ تاکہ رگ رگ سے شکر نکلے. جب ٹھنڈا پانی پیو گے، اور یہ ایک مومن کا کام ہے، جب ٹھنڈا پانی پیے گا رگ رگ سے آرام ہوگی، تو رگ رگ سے الحمدللہ نکلے گا، شکر نکلے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیادہ پسند ہونے کا ایک ہی ایک وجہ یہ بھی خالی صاحب نے بیان فرما دی کہ جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو بے ساختہ انسان کے زبان سے شکر ادا ہوتا ہے. یہ تین چیزیں پسند کرنا، انہیں میں دوسرے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ساری دنیا کی متاع میں، ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت یہ کون ہے؟ نیک عورت. عورت اور نیک، تو کیوں؟ اس واسطے کہ اگر نیک نہ ہو تو اللہ بچائے، تو اس سے پناہ مانگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ من اعوذ بکا من امرأت تشیبنی قبل المشیب، میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر، اور اس عورت سے اور اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو جائے، اللہ بچائے، وہ خطرناک جو صالح نہ. تو اس واسطے فرمایا کہ جب تلاش کرو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، تو ایسی عورت تلاش کرو جس میں دین ہو، جس میں صلاح ہو، نیکی ہو. اس لیے کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ کرے نیکی نہیں ہے تو پھر اس وہ عذاب بننے کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ اس لیے فرما دیا کہ اگر کسی کو یہ نعمت میسر آئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کی قدر کا چاہے، اس کی ناقدری نہ کرے. اور قدر اس کی یہی ہے کہ اس کا حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ اس کا سلوک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک حصہ تھا اس میاں بیوی کے تعلقات میں جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، یعنی بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر. دوسرا حصہ ہے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر، وہ اگلا باب آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں تمام حقوق کے شریعہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل اشاعت @ggcom.net.in.